اگر مقابل میں آ جائے صحیح حدیث کے مقابل, وہ صحابی کیا ہے جو صحیح حدیث کا مقابلہ کرے؟ میں اسے صحابی رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو پیغمبر کی صحیح حدیث کا مقابلہ کرے. پیغمبر کچھ کہے صحابہ کچھ کہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے صحابہ کا مقابلہ کرواتے ہو, یہ کردار ہے. انہیں پریشان کیا تھا, انفرادی عمل اور اجتماعی عمل کی بات ہو رہی تھی. میں بتا یہ رہا تھا سینکڑوں اختلافات کے باوجود ہم نظریے سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس شخص کا یہ نظریہ غلط ہے, کیونکہ نظریے سے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اجتماعی کردار سے قومیں بنتی ہیں, کردار سامنے آتے ہیں, فساد پیدا ہوتے ہیں, امن قائم ہوتے ہیں. حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے علام الموقعین کے اندر حافظ ابن قیم نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے. حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو طبقے ایسے ہیں ایک امراء کا اور ایک اہل علم کا. فرمایا ان دو طبقوں کی اصلاح ہو تو معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے, معاشرہ خوشحال ہوتا ہے. اگر امراء کا طبقہ اور اہل علم کا طبقہ اگر ان میں فساد آ جائے تو معاشروں میں بگاڑ آ جاتا ہے. اس لیے کردار ترتیب پاتے ہیں, نظام بنتے ہیں, امن اور فساد کے معاملات طے پائے جاتے ہیں, اس لیے ان کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. اختلاف ہوتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن نظریے سے اختلاف ہوتا ہے, شخصیت سے کوئی اختلاف. ان کا حال یہ ہے جو شخصیت کی, ہم شخصیت پرست نہیں ہیں. ایک ایک وقت میں ہزاروں شخصیتوں کے ساتھ چپٹنے والا, ان کو جفا لگا کے رکھنے والا, ایک ایک شخصیت کے اس طرح گنگانے والا اور اندھی تقلید کرنے والا, ہم تو اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں. ہم جس طرح ترک تقلید کو حرام جانتے ہیں, اس طرح ہم تقلید میں جمود کے بھی قائل نہیں ہیں. اور ان کا حال کیا ہے جو شخصیت پرست نہیں ہے, سینکڑوں شخصیتوں کے بت سجے ہوئے ہیں. وہ علامہ اسد گیلانی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ پہ غور کریں. اقبال نے کہا تھا, شاید انہیں سے متعلق بلکہ یقیناً انہیں سے متعلق, جب میں سرب و سجود ہوا زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل ہے سنم آشنا, تیرا دل ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز. دل تو بتوں سے سجا ہوا ہے. ان کا کردار یہ ہے, نظریات سے اختلاف کوئی نہیں, شخصیتوں سے اختلاف. یہ بنیاد اور اساس تھی. ید اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار, یہ ایسی تنظیموں اور جماعتوں کے بارے میں اسے فٹ کرنا, اصل میں وہ جماعت کون سی ہے, اجتماعی حوالے سے وہ جماعت کون سی ہے. وہ جماعت تھی اہل سنت والجماعت, اہل السنت والجماعت. چار مذاہب, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے, حضرت امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اجمعین, ان چاروں کو جو ماننے والے تھے اور اس پرچم تلے جو جمع ہوئے تھے, امت نے اس بات پر اتفاق اور اتحاد کیا تھا. کثیر فقہاء امت, علماء امت, علماء عصر, اس دور کے علماء نے اس بات پر اتفاق اور اتحاد قائم کر لیا تھا کہ اہل سنت والجماعت سوائے ان کے اور کوئی نہیں, باقی سارے خارجی. اب اللہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ید اللہ علی الجماعت, جماعت پہ اللہ کا, جس پر اللہ کا ہاتھ ہو وہ گمراہ ہوتی, جس پر اللہ کا ہاتھ ہو وہ گمراہ ہو جایا کرتے ہیں.
پیغمبر نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت اجتماعی حوالے سے گمراہ نہیں ہو سکتی، کسی گمراہی پہ اجتماع ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسی حرام چیزوں پہ، تقلید کو کہتے ہیں حرام ہے، اتنی جو حرام تھی، جو شرک تھی، اتنی گندی چیز تھی جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں تھا، جسے کر لینے سے اسلام ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا تھا، امت کا اتفاق کیسے ہو گیا؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پہ گواہ ہے، سورج اپنی روشنائی چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی روشنی ختم کر سکتا ہے، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا ہے، کائنات کو الٹ پلٹ کیا جا سکتا ہے، سمندروں میں طوفان آ سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی غلط ہو جائے، وہ صحیح ثابت ہو کے رہتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مجھے پیغمبر کی زبان پر اعتماد ہے، ان کے کہے ہوئے الفاظ پر یقین یقان ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول فرما دے کہ میری امت جمع نہیں ہو سکتی، اور آج کا کوئی ملہ اس کو اسے جمع کر دے، اس میں بگاڑ پیدا کرے، فتوی بازی لگائے، اختلافات صحابہ میں بھی تھے، اختلافات کی نوعیت یہ تھی، جلا وطنیوں کے دور آئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آیت کے مفہوم میں ایسا اختلاف ہوا، ایسا اختلاف ہوا، صدیق اکبر کا دور گزرا، فاروق اعظم کا دور آیا، سمجھایا گیا نہ سمجھنے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو آرڈر ہو گئے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، جلاوطن کر دیا گیا، جنگیں ہوئی ہیں، اختلافات کی نوعیت یہ تھی، لیکن اختلافات کی اتنی شدید نوعیت کے باوجود یہ کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے جڑ دیے، یہ معمولی سی بات پہ، معمولی سی بات پہ، ایک حدیث مولانا عبدالقادر، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیر عبدالقادر جیلانی جنہیں کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے بنیت الطالبین، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، میں اسے جب پڑھا کرتا تھا تو خاصا پریشان ہو جایا کرتا تھا، حدیث یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے تھے، اٹھ کے گئے، آنے میں دیر ہو گئی، دیر ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے چہرے پر پسینے کے آثار تھے، وہ موتیوں کی طرح تپک رہا تھا، ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہاں تھے، فرمایا فلاں جگہ پر تھا، کیا کر رہے تھے، فرمانے لگے وہاں پر شیطان نے ایک انڈا دیا، اس میں سے سات بچے نکلے، ان سات بچوں کی وہ جو سات شتونگڑے تھے، پھر ان کے الگ الگ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الگ الگ نام اور ان کی الگ الگ ذمہ داریاں بیان کی ہیں، کہ اس کا نام یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، سات بچوں کے نام بتلائے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بتلائی ہیں، ڈیوٹیاں بتلائی ہیں کہ یہ کیا کریں گے، ان میں ایک بچے کا نام ہے حدیث، شیطان کے ایک بچے کا کیا نام ہے، حدیث، حدیث کی ذمہ داری، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، کسی کو بگڑنے کی ضرورت نہیں، جذبات میں نہ آئے، اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، حوالہ موجود ہے، بنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں اس کا ایک بچے کا نام حدیث ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے نمازیوں کو پریشان کرنا ہے، وسوسے ڈالنے ہیں، پریشان کر کے رکھنا ہے، تمہاری نماز نہیں ہوئی، بس یہ ان کے دلوں میں یقین بٹھا دینا ہے، یہ ذمہ داری اس بچے کی ہے جس کا نام حدیث ہے، اور اہل کا معنی ہوتا ہے والا، اہل الحدیث، حدیث والا، یہ پیغمبر کی حدیث والا نہیں ہے، یہ اس حدیث والا ہے کہ ظاہر سے ظاہر ہے کہ نمازیوں کی نماز کو خراب کرتا ہے، تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نماز نہیں ہوئی، تجھے یہ سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ قاضی کس نے مقرر کیا؟ میرے پاس کچھ دوست آئے، بات و تکرار شروع کی، میں نے کہا نہ میرا یہ مزاج، نہ میں ان معاملوں میں پڑا ہوں، نہ پڑھنا چاہتا ہوں، نہ یہ وجہ بنی میری اس طرف آنے کی، لہذا یار میں معافی چاہتا ہوں. کہنے لگا نہیں تمہاری نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا میری نماز نہیں ہوتی؟ میں نے کہا اچھا چلو میری نماز نہیں ہوتی، تمہاری نماز ہو جاتی. الحمدللہ میری نماز تو ہو جاتی ہے، تمہاری نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر یہ تو وہی کردار ہے، پھر تو پیغمبر کی حدیث والا تو نہ ہوا، پھر اس حدیث والا ہوگا جس کا کردار اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ مومنوں کی نماز کو خراب کرو، وسوسے ڈالو، پریشان کرو، انہیں بتلاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، ایسا وسوسہ پیدا کر دو وہ بیچارہ پریشان ہو کے سوچنے لگ پڑے پتہ نہیں نماز ہوئی کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ید اللہ ہے علی الجماعت من شد شد فی النار. اس حدیث کے مطالعہ نے، جستجو نے رفتہ رفتہ ایسے دروازے کھولے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ہر معاملے میں جھوٹ ثابت ہوتا گیا. اختصار ایک وقت آیا اکابرین کے بارے میں جو مختلف آراء ہیں، یعنی بدنام کرنے کے لیے شیخ الہند حضرت علامہ محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے حدیث تو امام شافعی کی صحیح ہے، لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں لہذا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. یقین کریں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے جب دیکھا نا یہ تو ہر معاملے میں جھوٹے پڑ رہے ہیں، تو ان عبارات کا جائزہ لیا جائے اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. میں نے اصل کتابوں کی طرف رخ کیا. پہلی بات یہ کہ تلاش کر کر کے تھک گیا، اتنی جانچ پڑتال کی، پورا ایک ماہ تک کھپتا رہا اس معاملے میں کہ وہ کتاب کا پتا چلے جس میں یہ بات لکھی ہے. وہ تقریر ترمذی جس کا حوالہ دیتے ہیں، ایک ماہ کی جستجو کے بعد اس کا سراغ نہیں ملا کہ وہ شیخ کی ہے بھی یا نہیں. اچھا اگر اس کو مان لیا جائے، اگر اسے تسلیم کر لیا جائے، تو میں نے جب وہ عبارت پڑھی تو عبارت بھی ان کے خلاف جاتی تھی. وہ خیار مجلس کا ایک مسئلہ ہے، اس کی یہاں وضاحت کی ضرورت نہیں، صرف بات بتلانا مقصود ہے. اس سلسلے میں اس میں لکھا ہے، وہ گفتگو کس کی ہے یہ علم نہیں، لیکن جو بات بیان کرتے ہیں اس میں بھی جھوٹے ہیں. اس میں لکھا یہ ہے خیار مجلس کے حوالے سے کہ امام شافی کا موقف یہ ہے اور درست معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں ہم اس بات کو تسلیم کریں گے. اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے. اس کو پہلے حدیث بنایا، حدیث بنا کے پھر بختان لگایا، بختان لگا کے پھر اتنی نفرت پھیلائی، اتنی نفرت پھیلائی کہ الامان والحفیظ، ہر معاملے میں جھوٹے. پھر میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نقطۂ نظر جو فروعی مسائل میں ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی. رفع الیدین کا معاملہ ہے، ہم رفع اول کے قائل ہیں، باقی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں دوام اور بقا نہیں رہا، ہمارا موقف یہ ہے. اچھا پھر ایک بات اور ہے، میں نے اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، مطالعے میں کسی جگہ پر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ علماء دیوبند نے بہت سے کام لیا ہو، حدیث ہو اور کہہ یہ دیا ہو حدیث ہے ہی نہیں. میں مانتا ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جنہیں کہتے ہیں کہ پیغمبر کے حدیث کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، میرا یہ بھی دل چاہتا تھا، آج میرا ذہن تھا کہ میں علماء دیوبند کی حدیث کے بارے میں جو خدمات ہیں ان کو بیان کروں. انشاءاللہ جب کبھی وقت ملا میں ضرور بیان کروں گا کہ علماء دیوبند کی حدیث کے بارے میں خدمات کیا. اور جو حدیث کی رٹ لگاتے ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ سارا نچوڑ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, اللہ مجھے بھی زندگی عطا کرے, انشاءاللہ وقت آنے پہ سارا کچھ سامنے لاؤں گا. کوئی ایسا موقع, کوئی ایسی کتاب, کوئی ایسا عالم ادنا سے ادنا یا اعلی سے اعلی میری نظر سے آج سے آج بھی اور کل تک بھی ماضی میں بھی کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو کسی بھی قرآن کی آیت کا یا کسی بھی حدیث کا بغیر سوچے سمجھے یہ انکار کر دے میں نہیں مانتا, ہے ہی نہیں. یہ چھوٹا سا بچہ ہو جسے کچھ پتا نہ ہو, آپ اس کے مسئلے کے خلاف کوئی بات کریں اور کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, وہ کہے گا میں مانتا ہی ہوں. یہ روش ہے. اچھا جب بات کریں تو کہتے ہیں یہ انفرادی معاملہ ہے, یہ تو انفرادی بات ہے, ایسی چیزوں کا نوٹس کیوں لیا جاتا ہے؟ وہ انفرادی روش انفرادی معاملہ نہیں رہتا جو روش پوری قوم میں سرایت کر جائے, وہ پھر انفرادی معاملہ نہیں رہتا ہے. جو علماء کا ہو, میں ایوبیہ مسجد گھرجاک میں خطیب تھا, رمضان کا موقع آیا, ایک نوجوان لڑکا تیسری چوتھی کلاس مدرسے کی مدارس میں چوتھی کلاس کا تھا یا تیسری کلاس میں پڑھتا تھا, ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہنے لگا میں امام اعظم کو یہ کرتا ہوں, میں امام شافی کو نہیں مانتا, فلاں کو نہیں مانتا, یہ نہیں کرتا. میں اٹھا, جب میں اہل حدیث تھا, انہیں کا مرکز تھا, اس مسجد میں خطیب تھا, ممبر انہیں کا تھا, میدان بھی انہیں کا تھا, فرد انہیں کا تھا, مجھے برداشت نہ ہوا, میں اٹھا, مجھ کے میں نے اس طرح پکڑا, مائک کو پکڑ کے اس کو میں نے پیچھے ہٹا کے میں ممبر پہ چڑھ کے میں نے کہنے لگا تجھے جرت کیسے ہوئی ہے؟ تو کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانتا, شافی کو نہیں مانتا. ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں, جو انکار کرے وہ ضلالت پر ہے, اسے پتہ ہی نہیں. اگر ان کا انکار کر دو گے دین کہاں سے تلاش کرو گے, ایمان کہاں سے تلاش کرو گے؟ پھر ہمارا اسلام ہمارا ایمان قابل قبول نہیں اگر ہم ان کو نہیں مانتے. کبھی صحابہ کا مقابلہ پیغمبر کے ساتھ, کبھی آئمہ کا مقابلہ صحابہ کے ساتھ, کبھی علماء محدثین کا مقابلہ دیگر اکابر کے ساتھ, اور کبھی اپنا مقابلہ کفار کے ساتھ نہیں پھر اہل حق کے ساتھ. یہ سمجھ نہیں آتی, اتنی درد اور تکلیف, الیعاذ باللہ پورے شہر میں ایسی فضا بنا رکھی ہے جیسے الیعاذ باللہ آذن اللہ ہزار دفعہ آذن اللہ کہ شاید پتہ نہیں میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا, ایسی فضا بنائی ہے. بے چینی ہے, پریشانی ہے, اگر میں پڑا ہوا نہیں ہوں تکلیف کیا ہے؟ کیوں نہیں چین سے بیٹھنے دیتے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا, میں علماء دیوبند کے ضرب پہ مجھے رشک آیا, آتا ہے. حدیث اپنے خلاف بھی جاتی ہو لیکن یہ جرت نہیں ہے کہ کہہ دیں ہم نہیں مانتے. یہ ہے کہ آپ تمام احادیث کو, اقوال صحابہ کو, اجماع کو, صحابہ کے اجماع کو سب کو جمع فرما کے اور جو اس میں سب سے بہترین اور اتحاد کی شکل نظر آتی ہے اسے اختیار فرماتے ہیں, باقی اختلافی شکل کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ نقطہ نظر ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, اور یہ جو بصیرت آئمہ میں سے ان کو عطا ہوئی ہے کسی اور کو نہیں ہوئی. ایسا کمال کا نقطہ. اب رفع الیدین کے بارے میں لا تعداد بے شمار احادیث ہیں جن کو یہ کوٹ کرتے ہیں. 450 احادیث ہیں, ان کا بھی 450 احادیث کا مطالعہ کیا ہے, پتا کیا ہے وہ کیا ہے؟ ان میں رفع اول نہیں, وہ مواعظ ثلاثہ, مواعظ اربعہ, مواعظ خمسہ, ہر رکعت کے ساتھ, سلام کے ساتھ, لا تعداد بے شمار سجدوں میں رفع الیدین، 26 احادیث ایسی ہیں، یہ لا تعداد احادیث ہیں جن میں 3 مقام کی بھی ہیں، 4 مقام کی بھی ہیں، 5 کی بھی ہیں، ہر رکعت کے ساتھ بھی ہیں، سلام پھیرنے کے وقت کی بھی ہیں اور رفع اول کی بھی ہے. ان ساری احادیث کو جمع کر کے بددیانتی کا عالم یہ ہے، اپنی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں 450 احادیث ہیں. ذرا 450 احادیث کا مطالعہ تو کرو. پھر عبارات کاٹ چھانٹ کے بیان کی گئی، اب وہ 450 یا 500 یا 600 جتنی تعداد بنا لو احادیث کی ہو، رفع الیدین کی ہر حدیث میں رفع اول ضرور ہوگا. پہلی دفعہ رفع الیدین کرنا ہر حدیث سے ثابت ہے. وہ 450 حدیث تو ہمارے حق میں جاتی ہے، تم اپنے حق میں کیسے بنا بیٹھے ہو؟ رفع اول پہلی دفعہ ہاتھ اٹھانا ہر حدیث سے ثابت ہے. وہ ایک دفعہ کی ہے تب بھی، 2 مقام کی ہے تب بھی، 3-4 کی ہے تب بھی، ہر رکعت کے ساتھ ہے تب بھی، سلام کے وقت ہو تب بھی، ہر وقت میں جتنی بھی رفع الیدین کے احادیث ہیں ان سب میں رفع اول ہر حدیث میں موجود ہے. اس لیے اتحاد اور اتفاق کی بات یہی تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ تعارف تھا احادیث میں، ان کو سب کو طرف کر کے اس پہلے نقطے جو اجتماعی تھا اسے اختیار کیا، باقی کو چھوڑ دیا. اب ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ رفع الیدین کے احادیث نہیں ہیں. صحیح بخاری میں تمہیں وہ 4 حدیثیں یا 5 احادیث نظر آتی ہیں تو وہ حدیث نظر نہیں آتی جو ابو سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری کی کیا یہ ہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ وہ ایک دفعہ کی بات ہے، میں نے اپنے استاد سے پوچھا اسی طرف، میں نے کہا ویسے تو ہم بخاری 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 کرتے ہیں، بخاری شریف پڑھ رہے تھے اور بے شمار ایسی احادیث اس میں ہیں جن پر احناف کا عمل ہے ان کا نہیں. ان میں ایک موٹی سی بات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 2 ہاتھوں سے مسافر کے بارے میں حدیث باب بندہ ہے، نیچے حدیث نقل کی ہے. وہی میں نے کہا شیخ اپنے استاد سے کہ اس حدیث پہ تو ہمارا عمل نہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے. کہنے لگے اب بخاری کی ہر حدیث پہ عمل کرنا ضروری تھوڑی ہے، ہم بخاری کے مقلد ہیں. بس ایک بات آتی ہے، مسلم شریف کی حدیث پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ اب مسلم شریف کی ہر حدیث پہ عمل ضروری ہے، ہم اس کے مقلد تھوڑی ہیں. یہ بہانہ نجات کے لیے کافی ہوگا؟ عمل کے لیے ہو یا نہ ہو، جن احادیث پر عمل ضروری ہے جو سنت کے درجے میں ہیں ان پر علماء دیوبند عمل پیرا ہیں، اور جو احادیث سنت کے درجے میں نہیں ہیں لیکن ان کا وجود ہے ہم اس کے قائل ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں رفع الیدین کے احادیث موجود ہیں، مانتے ہیں. لیکن کیا اختلاف یہ تو نہیں ہے؟ 5 حدیثیں بڑی یاد ہیں، اختلاف یہ نہیں، اختلاف دوام اور بقا کا ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نقطہ نظر بھی بیان کیا، اور بہت ساری باتیں تھیں جو بیان کرنا چاہتا تھا، وقت کی قلت کے پیش نظر اپنے خیالات کا اظہار انہی الفاظ سے ختم کرتا ہوں. میری پہلی قسط علماء مسلک کے حق، مسلک علماء دیوبند میں نے کیوں قبول کیا، تتلے علی کا خطبہ جمعہ ریکارڈ ہے، اسے ضرور سنیں، اس کے بعد جو دیگر خطابات ہوں اسے بھی سننے کی کوشش کریں. تو آج کا خطبہ جمعہ بھی دوست احباب میں انہیں سنائیں، تحفہ تحائف دیں، پھیلا دیں، گھر گھر پھیلائیں اس بات کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ یقین کر لیں میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اگر کوئی سچا اور حق پہ مبنی مسلک ہے، مسلک علماء دیوبند ہے. یہ دیوبند کیا ہے؟ وقت ملا تو اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.